کو سامنے رکھ کر کہا کہ میرے بندے میں نے تیرے لیے جو جگہ کا انتخاب کیا ہے نا جہاں میں نے تیرا گھر بنانا ہے وہ ہے جنت عدن. جنت عدن کون سی ہے؟ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہاتھوں سے, اور جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر رہا ہے, نقشہ روزانہ اس کا بدل رہا ہے. اچھا یہاں سے یوں کر دو, یہ 5 دفعہ جس دنیا کو 6 دن میں بنایا اور اس پر ایک اینٹ دوبارہ اللہ نے نہیں رکھی, وہ دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی. اور جس جنت کو خود ہاتھوں سے بنائے اور اس دن سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اسے بنائے, سنبھالے, سنوارے, وہ کیا شاہکار ہوگا. تو جگہ کا سن لی, اللہ کہتا میں تو میں نے تمہارے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جس کا نام ہے جنت عدن, جس میں بہتی ہیں نہریں, یہ گندے پانی کی نہیں, صاف شفاف پانی, سفید دودھ, چمکتی شراب, پاکیزہ شہد. اور ان نہروں کا کمال یہ ہے کہ وہ زمین میں کھدی ہوئی نہیں, زمین کے اوپر چلتی ہیں, یوں کنارہ کوئی نہیں ان کا, کنارہ جس کنارے پانی تو کنارے کے ساتھ چلتا ہے, اس کا کنارہ کوئی نہیں, یوں اللہ کے امر سے یوں جا رہے ہیں. کہ نیچے تو ہوں گی نہریں اور ان کے کناروں پر ہوں گے تمہارے لیے گھر, اور اس کا نقشہ میں نے خود تیار کیا, مساکین طیبہ. پہلی چیز جگہ کا انتخاب اور دوسری چیز نقشے کا انتخاب. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جگہ تیری جنت الفردوس ہے اور نقشہ میں نے خود بنایا ہے, مساکین طیبہ, مساکین طیبہ. مساکین گھر میں دو چیزیں ہونی چاہیے, ایک ضروریات اس میں پوری ہوں, دوسرا خوبصورت ہو. ضروریات بھی ہوں, خالی خوبصورتی ہو تو اس کو چاٹے گا, ضروریات بھی پوری ہوں, خوبصورت بھی ہو. تو مساکینہ کا لفظ بتاتا ہے کہ ضرورتیں ساری پوری ہیں, اور طیبہ تن کا لفظ بتاتا ہے بڑا سونا ہے, بڑا خوبصورت, کمال ہے. اچھا میں آپ کو ادنا جنتی کا حال بتاؤں, ادنا سب سے نیچے والا جنتی جب اپنی جنت میں جائے گا تو اس کو نور کی چمک اٹھے گی اس کے سامنے, تو ایک دم سجدے میں گرے گا, تو فرشتہ پوچھے گا کس کو سجدہ کر رہے ہو, کہے گا یہ جو نور نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا نور نہیں, وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں ہے, یہ تیرے گھر کا نور ہے, تیرا گھر چمک رہا ہے. یہ میں نے آپ کو کس کا بتایا, ادنا. تو جنت الفردوس کا گھر جو اللہ نے خود بنایا ہے وہ کیا ہوگا؟ یہاں اللہ نے معاہدہ پورا کر دیا, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے تمہاری اصل کامیابی, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے تمہاری اصل کامیابی. یہاں پر بات اللہ نے پوری کر دی. آگے ایک اور انداز سے اللہ نے بات کو چھیڑا ہے, جس کو کامیابی کا حصہ نہیں بنایا لیکن ہماری کمزوری کی وجہ سے, ہمارے کمزوری کی وجہ سے معاہدے کا حصہ بنا دیا. تو اس کی بھی ایک مثال آپ سمجھیں, مل چلتی ہے اس میں سے بہت سا نکلتا ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, ویسٹ, ویسٹ بہت سا نکلتا ہے, وہ بھی آپ لوگوں کی سنی سنائی ہے کہ وہ بھی بک جاتا ہے, بک جاتا ہے نا. آپ نے کسی مل والے کو پریشان بیٹھے دیکھا ہے کہ میرا ویسٹ نہیں بک رہا, وہ کس پہ پریشان ہوتے ہیں, سوتر نہیں بک رہا ہے, اصل پروڈکٹ, یہ تو بائی پروڈکٹ ہے, اصل پروڈکٹ پر ہم یہ جو جب مکھی کاش ہوتی ہے نا تب اس کا وہ دانے نکالتے ہیں, تکے رہ جاتے ہیں دانے نہیں. پہلا فکر ہوتا ہے کہ دانے کیسے بکیں, بک تکے بھی جاتے ہیں پانی پہ, تکے بھی بک جاتے ہیں, یہ بھٹو والے آتے ہیں, بھٹو والے یہ آ کے لے جاتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے آدمی نہیں بھیجا, جا یار پتا کر ساڑھے تکے نہیں پہ بک دے. ہم آدمی دوڑاتے ہیں پتہ کرو بھائی یار مکی کا کوئی خریداری نہیں آ رہا. جو اصل پروڈکٹ ہے اس کے بیچنے کا فکر ہوتا ہے, جو بائی پروڈکٹ ہوتی ہو گئی ہو گئی, نہ ہوئی نہ صحیح, چونکہ وہ آدمی کے نفع نقصان میں شریک نہیں ہوتی تو فالتو ہے, چلو آ گیا نفع, بھاگتے زور کی لنگوٹی صحیح والا یہ قصہ ہے نا. تو اگلا جملہ اسی قسم کا ہے کہ اللہ نے دنیا کو بائی پروڈکٹ بنا کے ذکر کیا، ویسٹ بنا کے ذکر، وہ اخرا. اور ایک اور بھی ہے، لہجہ ہی بڑا حقارت کا ہے، وہ اخرا. ایک اور بھی ہے، ایک اور، یعنی اس کا نام ہی اللہ نے نہیں لیا. میں آپ چھڈو جو دکی نہ لیں دو، وہ تو کوئی نہ لینا، یہ ہے نہیں ہمارا محاورہ. تو اللہ نے کہا وہ اخرا، وہ ایک اور بھی ہے جس کا نام لینا ہی مجھے نہیں اچھا لگتا، لیکن تحبونہا، پر میں کیا کروں، تمہیں بڑی اچھی لگتی، تمہیں بڑا اس سے پیار ہے، اس کے بغیر تمہاری بنے گی نہیں، نبھے گی نہیں. وہ اخرا، لفظ اخرا اگلے مسئلے کی کمی پر دلالت کرتا ہے، اور اس کی بائی پروڈکٹ ہونے پر دلالت، ویسٹ وہ پروڈکٹ پر دلالت کرتا ہے. وہ اخرا کا ایک اور بھی ہے، تحبونہا. تحبونہا کا یہاں مطلب یہ نکل رہا ہے کہ تمہیں پیار ہے، اللہ کو اس سے پیار کوئی نہیں، تمہیں اچھی لگتی، اللہ کو اچھی نہیں لگتی. وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب. یا اللہ کوئی فیصلہ باد ہی دے میں، خالی جنت تو نہیں نبھی، یا اللہ کوئی فیصلہ باد میں بھی دے، نصر من اللہ و فتح قریب. یا اللہ دنیا بھی دے، دنیا کی عزت بھی دے، دنیا کا رزق بھی دے، دنیا کی فتح بھی دے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بائی پروڈکٹ کے طور پہ ذکر کیا ہے، اصل کے طور پہ ذکر نہیں کیا، اس لیے ذلک الفوز العظیم کی لکیر اوپر کھینچی ہے. یہ ہے اصل کامیابی، جنت کا ملنا، گناہوں کا معاف ہونا، دوزخ سے بچ جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ ہے اصل سودا. لیکن اس کے ساتھ یہ لازمی چیز ہے کہ یہ بھی آتا ہے، جہاں کپاس صاف ہوتی ہے تو اس کا ضرور کچھ نہ کچھ ویسٹ نکلتا ہے. لازمی چیز جب تم اللہ سے یہ سودا کرو گے، یہ بھی ساتھ ضرور ہوگا. فتح کا نصر من اللہ و فتح قریب. یا اللہ یہاں بھی دے اور یہاں بھی فتح دے، یہاں بھی مدد دے. وبشر المؤمنین، اے میرے نبی جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ تمہارے رب نے وہ بھی کر دیا، اب تو سودا کر لو. تو یہ تجارت بھائیو تبلیغ والے پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ اللہ سے یہ آپ تجارت کر لیں، اس تجارت میں گھاٹا کوئی نہیں، اس تجارت والا بیٹھے گا نہیں، اس تجارت کا نفع موت تک نہیں، عارضی نہیں، اس تجارت کا نفع صرف آپ تک نہیں، آپ کی نسلوں تک ہے، زندگی میں ہے، موت پر، قبر میں، حشر میں، اور جنت تک پہنچنے میں، اور جنت کے بعد بھی ابد الآباد کے لیے اس کا نفع ہے. ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو بتا تیرا میرا آپ کو تیرا میرا نکاح کیسے ہوا، وہ کہے گا کیسے ہوا، کہا جو فلاں کو آپ نے بھلائی کی دعوت دی تھی اس کے بدلے میں اللہ نے میرا تجھ سے نکاح کیا. یہ وہ تجارت ہے جس کے بول پر بھی جنت کی عورتوں سے نکاح پڑے جا رہے ہیں. اور یہ وہ عورتیں نہیں جو گارے مٹی سے بنی ہیں، یہ وہ عورتیں جن کو اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. وہ سمندر میں تھوک ڈالیں تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائیں تو سورج اس کے سامنے نظر نہ آئے، مردوں سے بات کریں تو مردے زندہ ہو جائیں، اور ان کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے. فتح نور فی الجنہ، حدیث میں آتا ہے نور کی چمک اٹھی جنت میں، سب نے نظر اٹھا کے دیکھا یہ نور کیسا ہے، پتا چلا کہ ایک عورت جنت کی مسکرائی ہے اور اس کے دانتوں سے یہ نور نکلا جس نے جنت کو روشن کر دیا. کہ ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ نکاح کرنے والے ہیں. ایک بول پر، اور سنو مسلم شریف کی روایت، ان فی الجنت حورا، جنت میں ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا، اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے مر جاتے، موت مر گئی اس لیے اس کو دیکھ کے موت نہیں آئی ورنہ مر ہی جاتے. جب وہ نکلتی اپنے گھر سے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں، 140,000 خدام میں چلتی ہے، اور جسم پر بھی 70 جوڑے، 70 سے مراد بے شمار ہوتا ہے عربی زبان میں، اور 70 جوڑے میں پورا جسم چاندی کی طرح چمکتا، شیشے کی طرح شفاف بدن چمکتا نظر آتا ہے، اور اس کے تاج کا ادنا موتی مشرق اور مغرب کو روشن کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کے بال کے چند بال توڑ کے زمین پہ ڈال دیے جائیں تو سارا جہان اس سے روشن ہو جاتا ہے. جب وہ باہر آتی ہے تو اس کا نعرہ کیا ہے، عین اللہ امرون بالمعروف ونہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے. تو بھائی یہ تجارت ہم لے کر آئے ہیں، آپ روپے پیسے کی تجارت تو سیکھ چکے ہیں، وہ ہمیں آتی نہیں، یہ تجارت آپ سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کی تجارتوں کو چار چاند لگ جائیں گے. اور آپ کل قیامت کو انشاءاللہ مکے کے تجار کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی بنیاد بنایا. اسلام کا پہلا پتھر رکھنے والی آپ کو پتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور وہ مکے کی سب سے بڑی تاجر ہیں. اور اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں جو ہیں ہی کپڑے کے تاجر اگر جنت میں تجارت کی اللہ اجازت دے تو لوگ یا کپڑے کی تجارت کریں یا خوشبو کی تجارت کریں. ایک حدیث میں آتا ہے اگر اللہ جنت میں اجازت دے نا چلو جاؤ تجارت بھی کر لو تو یا کپڑے کی کریں گے یا خوشبو کی کریں گے. زراعت بھی ہوگی زیادہ ہوگی. ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کرے گا شخص یا اللہ میں زراعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا تھوڑا ملا جو تمہیں میں نے دیا ہے. کہنے بس میرا جی چاہتا میں زراعت کرنا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے چکر ہو تو اللہ تعالیٰ یاقوت کے اور سونے کے بیچ وہاں چونکہ غلہ لکڑی سے نکلتا ہے نا یہاں تو غلہ لکڑی سے نکلتا ہے وہاں غلہ سونے چاندی سے نکلے گا پھل سونے چاندی سے نکلیں تو سونے کے بیج مہیا کیے جائیں گے. سونے کی زمین ہے مشک کا اوپر غبار ہے تو فرشتے آ کے بیج بکھیریں گے اس کے لیے اور پھر ہل چلیں گے اس پر یاقوت کے بیلوں کے ہل چلیں گے. پھر آن کی آن میں فصل نکلے گی اور نکلے گی اور تیار ہوگی اور پک جائے گی پھر کٹ جائے گی پھر گاہی جائے گی پھر غلے کے ڈھیر لگ جائیں گے. پھر اللہ کہے گا لے میرا بندہ تیرا پیٹ تو بھرتا ہی نہیں. تو ایک بیٹھا ہوا تھا بکری چرانے والا دیہاتی پیچھے یہ سارا قصہ سن رہا تھا. مدینے کے لوگ زمیندار تھے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کوئی مدینے کا زمیندار ہوگا ہمارا کوئی شوق نہیں زمیندار کرنے کا. تو بھائی ایک تجارت یہ ہے کہ جس پر آپ کی تجارتیں اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بن جائیں گے اگر آپ اس تجارت کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اسلام کے چاروں خلفاء تاجر ہیں, کوئی کاشتکار نہیں, کوئی مزدور. عشرہ مبشرہ 10 بڑے صحابہ سارے کے سارے تاجر ہیں, کوئی کاشتکار کوئی نہیں, کوئی مزدور کوئی نہیں, کوئی ان میں فقیر کوئی نہیں, سب بڑے سردار لوگ ہیں. کوئی ان میں غیر قریشی کوئی نہیں, دسوں کے دسوں قریش میں سے ایک بھی انصاری ہے ایک بھی کسی اور قبیلے کے نہیں, سب قریشی ہیں اور سب بڑے لوگ ہیں. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا فقر تھا لیکن اختیاری تھا, یہ نہیں کہ ان کو, وہ شام کے گورنر تھے, شام کے گورنر تھے وہ, لیکن خود ہی فقر اختیار کیا ہوا تھا, یہ نہیں کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں. تو بھائی آپ کی تجارت ایسی تجارت بن جائے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا سلسلہ چلتا رہے, اس کے لیے یہ تجارت اپنے ساتھ جوڑ لیں جو قرآن میں اللہ ہمارے سامنے پیش کر رہا. تو بھائی آپ لوگوں کو اللہ نے سلیقہ طریقہ دیا ہوتا ہے, آپ اسلام بھی اسی سلیقے سے پھیلا سکتے ہیں جس سلیقے سے آپ اپنی تجارت کرتے ہیں, اسی سلیقے سے آپ اسلام بھی پھیلا سکتے ہیں. اس لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد تاجروں سے رکھوائی اور خلافت تجار میں رکھی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تک قریش میں خلافت باقی رہے گی میری امت خیر پر رہے گی. تو 525 سال تک تجارت رہی اور خلافت رہی تو قریش میں رہی ہے, خاندان تبدیل ہوئے لیکن قریش میں رہی ہے. تو آپ کی تجارتیں آخرت کی تجارت بن جائیں, اس کے لیے یہ تبلیغ کی تجارت اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اور زیادہ ملے گا. یہ نہیں کہ اگلا بھی چلا جائے گا, صرف وہی جائے گا جو اللہ کو ناپسند ہے. فاسد مادہ نکلے گا پھر اللہ صحیح بھر دے گا. تو بھائی اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں, 4 مہینے مانگتے ہیں, چلا مانگتے ہیں, اپنے لیے اکڑی لینا, اپنے لیے بلکہ آپ ہی کے لیے مانگتے ہیں. آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے سلیقہ دیا ہے تجارت کا, آپ اس کو استعمال کریں لوگوں کو دین پھیلانے کا. بے اموالکم وانفسکم, اپنی جان لگائیں, اپنا مال لگائیں اور لوگوں میں پھر کر ان کو اللہ کے قریب کرنے والا یہ مبارک عزت والا نبیوں والا کام ہے, یہ کریں انشاءاللہ العزیز کل نبیوں کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہوگا. بولو جی.
فرمائیں جی.
متوجہ ہو جائیں بھائی, ادھر ادھر توجہ فرمائیں سارے بھائی, ادھر توجہ فرمائیں. یہ ہمارے مہمان بھائی تشریف لائے گجراں والا سے, تو بھائی آنے والے کا اکرام اسی کے مناسب حال ہوتا ہے. یہ لوگ اللہ کے راستے میں یہاں آئے, ان کا ہم سب دوستوں پر احسان ہے. آج کے دور میں کوئی اپنے گھر سے کام چھوڑ کے اپنا خرچ کر کے آ کے ہمیں کہہ کے بھائی اللہ کی مان لیں, اس سے بڑا محسن کون ہوگا, اس سے بڑا ہمدرد کون ہوگا جو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے خود چل کے آ رہا ہو کہ بھائی آپ مہربانی کر لیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اس لیے تو بلند ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں لوگوں کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کی جہنم سے بچانے کے لیے. اس لیے اللہ پاک کے ہاں سب سے مقرب ترین شمار کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ نے اس امت کا انتخاب کیا. ہواجتباکم کا لفظ بڑے خوبصورت معانی پر مشتمل ہے. تو میری گزارش یہ تھی بھائی ایک جماعت یہاں سے بھی 3 دن کی ان کے اکرام میں تیار ہو جائے. اگر وہ کل سے نقد ہو جائے تو سب سے بہتر ہے, نہیں تو اس جمعرات سے ہو جائے. وہ بھائی ذرا کھڑے ہو کر تاجروں میں سے
3 دن جو
3 دن کے لیے
جمعرات ہے
روزانہ غذا لیتا ہے تب صحیح چلتا ہے. روزانہ اگر اسے غذا نہ ملے تو یہ بھی کمزور پڑ جائے گا, پھر ایک وقت آتا ہے کہ چلنے کے قابل میں نہیں رہتا. تو ایمان کو بھی روزانہ غذا کی ضرورت ہے. تو اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے کے اعمال عطا فرمائے جس میں ایمان ایسی غذا ہے جو روح کے لیے, جو 24 گھنٹے اس کے لیے ضروری, جیسے ہمارے جسم میں روح کا ہونا 24 گھنٹے ضروری ہے ہماری حیات کی بقا کے لیے. روح کی حیات کی بقا کے لیے 24 گھنٹے اس کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے. ایمان نکلتے ہی روح مر جاتی ہے. تو جسم کی بقا کے لیے روح کا جسم میں 24 گھنٹے رہنا ضروری, تو روح کی زندگی کے لیے روح کے اندر ایمان کا 24 گھنٹے رہنا ضروری. تو یہ تو 24 گھنٹے کا اللہ تعالی نے ہمیں کام دے دیا. پھر ہم دن میں 4-5 دفعہ کھاتے ہیں, تو اللہ تعالی نے یہ کوئی اس کے مقابلے میں نہیں ہے, یہ ویسے کہ مثال دے رہا ہوں. پتہ نہیں کن حکمتوں سے اللہ نے 5 وقت نماز فرض کی ہے, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ نے ہم پر 5 وقت روزانہ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ 2 وقت ایسے ہیں جو آرام کے ہیں, ایک عشاء کا ہے ایک فجر کا ہے, اس میں اللہ تعالی ہمارے آرام کی قربانی چاہتا ہے. 3 وقت ایسے ہیں جو کاروبار کے ہیں اور نفع کے ہیں, اس میں اللہ تعالی ہمارے نفع کی قربانی چاہتا ہے. کہ کام چھوڑ کے مسجد میں آؤ, وہ پورے تاجروں میں عام کر دیا جائے. آپ حضرات مختلف بازاروں میں بیٹھنے والے ہوں گے یا کسی ایک بازار کے ہوں گے, تو آپ یہ سب بھائی نیت کریں. جیسے آپ احتجاجی طور پر دکانیں بند کرواتے ہیں, آپ نماز کے لیے بازار بند کروانے کی مہم چلائیں. زبردستی نہیں, ترغیب سے. پہلی ترغیب یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے دکان بند کر دیں اور دکان پہ بورڈ لگا دیں, وقفہ برائے نماز. کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کی فیکٹری ہے یا مل ہے, وہ اپنے مل اور فیکٹری میں کام کرنے والوں کو نماز کے لیے تیار کریں. نماز کی ان کو اجازت دیں کہ بھائی نماز پر جو جانا چاہے اس کو اجازت. ایک کام تو یہ کیا جائے کہ نماز کے لیے اجازت ہے, جو جانا چاہے اجازت. اور اگلا کام یہ ہے کہ بھائی نماز کے وقت میں سارا کام روک دیا جائے اور نماز پہ سب کو اکٹھا کر لیا جائے, تو پھر تو اللہ کی رحمت کے در کھل جائیں گے. جو 8 گھنٹے کے لیے کام بند ہوگا وہ پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے کام سنوار دے گا. تو یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی فیکٹری میں اپنی مل میں مزدوروں کو نماز پر لگائیں. عام طور پہ ان طبقے کو کیا کسی کو بھی ہے نہ نماز کا پتہ نہ کلمے کا پتہ. ایک بستی میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا ہے, کسی ایک لڑکے نے مجھے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو میں نے ایک سے کہا اچھا کلمہ سناؤ, اس نے کلمہ پڑا الٹا سیدھا. میں نے کہا یہ محمد کون ہے جو تم نے پڑھا ہے محمد الرسول اللہ؟ کہنے لگا جی مینوں کیا پتا کون ہے, یہ معیار ہے. تو جو فیکٹریاں ہیں بڑی اور ملے ہیں ان میں مسجد کا اہتمام ہو اور اس میں اچھا عالم رکھا جائے, قاری رکھا جائے, جو مزدوروں کو ترغیب دے کر 15 منٹ 20 منٹ سب کے اس پہ لگوائیں کہ چلو کلمہ سیکھو، نماز سیکھو، وضو سیکھو. یہ وہ آپ کی تجارت ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہے گی، باقی فیکٹری مل تو مرتے ہی پڑھائی ہو جائے گی. لیکن یہ جو آپ اپنے کام کرنے والوں کو نماز سکھا گئے، کلمہ سکھا گئے، یہ آپ کا مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ رہے گا. اگر آپ اس کو بھی اپنے کاروبار کا لازمی حصہ بنائیں تو پھر اس کے لیے آپ وقت بھی نکالیں گے، سوچ بھی کریں گے، پریشانی بھی اٹھائیں گے. اگر اس کا لازمی حصہ نہ بنائیں پھر کچھ نہیں. اور مشکل سے مشکل طبیعت کا آدمی بھی اگر اس کی محنت کرتے رہو تو مان جاتا. ہمارے والد صاحب کی عادت تھی، جو لوگ ہمارے گاؤں میں معذور ہو جاتے ان کو اپنے ڈیرے میں رکھ لیتے تھے. کب آپ تم پکائے، زندگی یہاں رہو، روٹی کھاؤ اپنا اور یہیں رہو ڈیرے میں. ہمارے ان کی زندگی میں رہتے تھے دو دو تین تین معذور، اس قسم معذور سے کوئی ان کا آگے ولی وارث کو نہیں ہے، بیٹوں نے چھوڑ دیا. تو ایک ہمارا مالی تھا، وہ ہندوستانی تھا، پتہ نہیں کیسے وہاں گیا، ہمارے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی تھا، نہ نماز کا پتہ نہ وضو کا پتہ. جب وہ بالکل ہو گیا معذور، میرے تائے کے باغ میں کام کرتا، تو میرے والد صاحب اس کو دیرے میں لے آئے. نہ اس کو نماز آتی تھی، نہ کلمہ آتا تھا، نہ وضو کا پتہ. تو میں اسے کہوں مالی نماز سیکھ لے، کہ میاں اب کہاں آوے عمر بیت گئی، اب کہاں آوے عمر بیت گئی. تو میں اس کی محنت کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، 2 مہینے لگے اس کو اس پہ تیار کرنے میں کہ نماز سیکھ لے. 2 مہینے بعد وہ تیار ہو گیا، کہنے کا ٹھیک ہے سکھاؤ مجھے. تو اس نے کوئی 1 مہینہ لگایا اور ساری نماز کو یاد کیا، سبحانک اللہم با، اسی کو یاد کرتا سارا دن. اور یہ بھی بھول جاتا، 70 سال کی عمر میں تو یاد کرنا شروع کیا. لیکن اب دل میں بیٹھ گئی تو اللہ نے اس کو مرنے سے پہلے 5 وقت نمازی بنا دیا، پکا نمازی ہو کے مرا. پھر ایک اور تھا، وہ بھی ایسے مہاجر تھا، لا وارث تھا، کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا، اور میرے والد صاحب اس کو دیرے میں لے آئے. تو اس کو پھتا پھتا کہتے تھے. تو میں کہا چاچا پھتا نماز پڑھے آ. وہ آگے کہتا میاں بخشو تھا بخشو نہیں تھا گہاں تھا تک دوں، سمجھا، بخشو تھا بخشو نہیں تھا گہاں تھا تک دوں بھائی، نہیں تو دوزخ میں ہو. میں کہا تو کی سمجھا ہے، تو لمبے کا تھا نا جہنم میں، 2-4 لیٹر مار کے کہ آگے جاؤ. آ گئے چاچا پھتا، کہ میاں نہیں پڑی جان دی، نہیں پڑی جان دی. اب میں نے کیا طریقہ شروع کیا، جب میں دن عشاء کی نماز پڑھ کے آتا تو لوٹے میں پانی بھر اور مسلح اٹھا اور دیر میں پہنچ جاتا. پہلے مسلح بچھاتا پھر اس کی مٹھیاں بھرتا، چاچا پتہ اٹھی نا، وضو بھی ہے، پانی بھی پہ ہے، مسلح پہ ہے، وضو کرتے نماز پڑھ. پکا میاں جاندی کر، او میاں جاندی کر. میں کہ نہیں جاندی نہیں کرنی، نماز پڑھا ہونی. اس طرح کرتے کرتے وہ بھی 5 وقت کا نمازی بن گیا، اور نماز سیکھی بھی اس نے، اس عمر میں سیکھی بےچارے نے. تو آپ اپنے مزدور کام کرنے والے ملوں میں، فیکٹریوں میں، دکانوں میں، زیادہ ان سب کو نماز سکھائیں، کلمہ صحیح کروائیں، نماز صحیح کروائیں. تو یہ آپ کی اصل تجارت ہے. چھوٹے بچے کام کرتے ہیں بازے فیکٹریوں میں، ان کے کلمے ٹھیک کروائیں، ان کی نماز ٹھیک کروائیں. ماں باپ کو ہوش ہی نہیں آج، وہ پھینک دیتے ہیں، بجاؤ پیسے کما کے لاؤ، آپ فکر کر لیں. تو ان شاء اللہ العزیز یہ آپ کا ہمیشہ کا صدقہ جاریہ بن گیا. اور خود اپنی ذات سے نماز پر وقفہ بڑھائے، نماز اس کی دعوت چلائیں، سارے کے سارے بازار سنسان ہو جائیں نماز کے وقت میں. تو انشاءاللہ ایسی رحمت اترے گی کہ سارا جہان دیکھے. دوسرا اللہ نے مال کا حق رکھا ہے زکات، زکات ادا کریں، آپ کے غریب رشتہ دار اس کے سب سے پہلے مستحق، آپ کے پڑوسی، آپ کے قریبی رشتہ دار سب سے بڑے اس کے حقدار. لا یسلون الناس الحافا، ایسے لوگ جو دیکھنے میں بالکل صحیح سلامت، ان کا ظاہر بالکل ٹھیک ہے لیکن اندر میں فاقے ہیں، وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں، اپنی حاجتوں میں گھٹ گھٹ کے مرتے رہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ حقدار. ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے، تلاش کر کر کے. مجھے خیال آتا ہے کہ جتنے مدارس ہیں ان کو ہدایہ پہ آپ لوگ چلائیں، اور زکات ایسے غریب لوگوں کو جا کے ادا کریں تو سارے پاکستان کے غریب بھی خوشحال ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، اب دل ہی نہیں ہے، کھلتا ہی نہیں. ماڈل بدلنے پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے، گاڑی کا ماڈل بدلنے لاکھوں روپے خرچ کر، گھر بدلنے پہ کروڑوں روپے لگا دیں گے، لیکن ادھر لگانے پہ حوصلہ نہیں پڑتا. اور اللہ ایسا غیرت والا ہے، جتنا دیتے ہو 10 گنا کر کے واپس کر، 10 گنا نہیں، 10 گنا تو کم از کم ہے. لگاتے جاؤ اور لیتے جاؤ. تو مال میں اللہ نے حق رکھا ہے غریب کا, اور یہ کتنا کریم ہے, 100 روپے دے کے کہتا ہے ڈھائی مجھے واپس کر دو, وہ کہتا ساری واپس کرو تو ہم کیا کر سکتے. کوئی اپنے ذاتی کمائی سے لیے ہیں, دماغ اس نے دیا, آنکھ اس نے دی, زبان اس نے دی, ہاتھ اس نے دیا, سوچ اس نے دی, حافظہ اس نے دیا, اور کچھ نہ, صرف حافظہ ہی اللہ تعالیٰ آپ کا ختم کر دے تو کس سے لینا ہے, کتنا لینا ہے, کمپیوٹر فیل کر دے, یہ دنیا یوں جائے گی, مجھے یوں نظر آتا ہے دنیا کے ختم ہونے کے آثار پورے ہو چکے ہیں. جس دن اللہ نے کمپیوٹر کا چابی مروڑ دیا, اس دن تھپ سارا نظام نیچے جا کے رکھ, یعنی اب دنیا کا نظام توڑنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا, اتنا آسان ہو گیا اس نظام کو توڑنا. اب تو سب کچھ تو اللہ دے رہا ہے, تو کتنا اس کا کرم ہے, کہتا یہ 97 تو رکھ لے, 2.5 مجھے کرو. تو اس کو خود تلاش کریں, خود تلاش کریں, ایسے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے. میرا دوست تھا ایس ایس پی ملتان لگا ہوا, کہنے لگا میں زکات کا حقدار ہوں, 15 دن کے بعد میرے گھر میں ایک پیسہ نہیں ہوتا. ایس ایس پی ملتان کا میں زکات کا مستحق ہوں, وہ چونکہ بے تکلف ہی ہے نا, کہ 15 دن کے بعد میرے گھر میں ایک پیسہ نہیں ہوتا, 8,500 میری تنخواہ اور میں سارے ضلع کا افسر ہوں, تو میں حلال پہ چلوں تو میں کیا کروں. اور دیکھنے میں ایس ایس پی ہے لیکن وہ دیانت دار ہے, تو اس کا خیال یہ ہے. تو مال صرف اپنے اوپر خرچ نہ کریں, یہ بخل کی علامت ہے. ایک ہے بخل, ایک ہے شوق. بخل ہے اپنے اوپر تو لگانا, اور اوروں پہ لگا تو دل تنگ ہو جانا, اور شوق کیا ہے نا, اپنے اوپر لگانا نا اوروں پہ لگانا, جمعی کیتی جاؤ, جوڑ ہی جاؤ, بس کاپیاں ویکھی جاؤ تو ہنسی جاؤ, واہ واہ اتنے ہو گئے, پتا اس لگا شیخ ہوئی کچھ نہیں لے کے جا رہے, ویلے ہی جانے پہ. اللہ پہ لگانا سیکھیں, جو آپ اللہ کو دے دیں گے وہ آپ کا ہے. ساری مسجدیں مدرسے چلاؤ ہدایا پر, اور یہ زکات اٹھا کے پھرو لوگوں میں, غریبوں میں, ایسی دعائیں ملیں گی اللہ کی قسم کہ آپ کی پشتیں سنور جائیں گی غریبوں کی دعاؤں سے. پیسے سے نسلیں نہیں محفوظ ہوا کرتی, دعاؤں سے اللہ نسلوں کی حفاظت کر دیتا. تو جیسے عبادت میں کمی ایسے مال کے استعمال میں بھی کم, اسراف پہ اتنا لگتا ہے. ایک شادی پہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں جس میں کئی سینکڑوں غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ آسائش اور ضرورت کی تو اجازت دیتا ہے, لیکن نمائش اور زیبائش کو حرام قرار دیتا ہے. رہائش آسائش یہ دو تو جائز, نمائش زیبائش یہ حرام ہے. رہائش آسائش کی اجازت ہے, اپنی سہولت کے بقدر کر سکتا ہے, لیکن آگے نمائش ہو. اللہ کے نبی نے تو کہا کہ باہر چھلکے نہ پھینکو, کہیں کسی غریب کے بچے کی نظر پڑے تو اس کی ہائے نہ نکل جائے. ہائے ہائے کیا شریعت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, کہ یا انہیں اپنے شریک کرو, اگر شریک نہیں کر تو چھلکے چھپاؤ کہیں ان کی نظر نہ پڑے. اس نمائش کی زندگی نے گھروں میں آگ لگا دی. اسے اپنی عورتوں کو سمجھائیں, بہت پیسہ ضائع ہو رہا ہے عورت کے ہاتھ, اس بیچاری کو سمجھ ہی کوئی نہیں. اور جو اللہ سے نہ ڈرے پھر وہ بیویوں سے ڈرتے ہیں, لہذا وہ جیسے کہیں ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. کی کرائیں جی, مجبوری. کئی بار ملک صاحب فرما چکے کی کریے, مجبوری. یہ اپنے بھائی اس لیے کہہ رہا ہوں. تو ان کو بھی سمجھائیں کہ ایسا امانت ہے, اللہ نے امانت دی ہے, چل وہاں لگائیں جہاں تیری میری اور اولاد کی اور آخرت بن جائے. تو اللہ نے مال کہا کر رکھا ہے, صرف اپنے ماڈل بدلنے پر نہیں, گھر بدلنے پر نہیں, کپڑے بدلنے پر نہیں. اتنا فضول خرچ, یعنی میں تو حیران ہوا, 1,00,000 کا قلم, 1,00,000. میں نے کہا یہ خود چل پڑتا ہے لکھنے کے لیے, تم کہتے ہو لکھو, لکھنا چھوڑ دو. 1,00,000 روپے صرف قلم پہ لگا دی. اس 1,00,000 سے کتنے غریبوں کے گھر کے چراغ جل سکتے تھے. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ہے جہاں مرضی لگا دیں، اپنا نہیں ہے، حساب ہے. عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں تو عشرہ مبشرہ میں، لیکن آپ نے کہا گھسڑتے ہوئے جنت میں پہنچو گے، گھسڑتے ہوئے. ان کا وہ کیوں کہ تیرے پیسے کی کثرت، مال کی کثرت تجھے حساب میں پھنسا دے گی. وہ عبد الرحمان جس کو الرحمان کے تاجر کا خطاب ملا، جب ان کا یہ حال ہے تو آج کے تاجروں کا کیا حال ہوگا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں حلال حرام ہے کیا، جائز ناجائز ہے کیا. سے بھائیو سخاوت کرو، اللہ کو سخی بڑا پسند ہے. آپ اندازہ لگائیں، سامری نے نا بچڑا بنایا اور سارے بنی اسرائیل کو پوجا پہ لگا دیا، تو سب کے تو قتل کا حکم دیا، کہا سامری کو قتل نہ کرو، یہ خود ہی مر جائے گا. کہ یا اللہ جو موری اس کو تو اس کو چھوڑ رہا ہے، کہا سخی ہے چھوڑ دو، سخی ہے چھوڑ دو، خود ہی مر جائے گا. اللہ میں ساس بخار میں مرا، قتل نہیں ہونے دیا اللہ نے، کہا سخی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، پھر کہا بولو، کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. اللہ نے جواب میں کہا میری عزت کی قسم بخیل تیرے اندر کبھی نہیں آئے گا، کہ میری عزت کی قسم بخیل تیرے اندر کبھی نہیں آئے گا.